اب یہاں پر اس آیت میں تو صرف کتب علیکم الصیام کہا گیا، پھر ہمیں یہ کہاں سے پتا چلا کہ رمضان میں روزے رکھے جائیں گے؟ بہت سے لوگ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، وہ مانتے ہی نہیں حدیث کو، وہ کہتے ہیں قرآن کافی ہے، تو قرآن میں تو صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ روزے فرض ہیں، یہ نہیں لکھا ہوا کہ رمضان میں فرض ہیں، کیونکہ آگے جب آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، تو یہاں پر اگرچہ اشارہ ملتا ہے لیکن ابتدائی طور پر جو حکم آیا اس میں صرف روزے رکھنے کا حکم ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہر نبی کی امت پر فرض رہا ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی روزے رکھتے تھے، لیکن اس کی جو فرضیت رمضان کے مہینے میں ہوئی وہ مدینہ میں آ کر ہوئی۔ 2 ہجری میں جنگ بدر سے پہلے یہ حکم آیا، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا، اور اس کی غرض کیا بتائی گئی؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ صرف کھانے پینے سے بچنے کا نام ہی نہیں، تقوی کا اصل مطلب ہوتا ہے بچنا، تو صرف کھانے پینے سے ہی بچنا نہیں بلکہ ان تمام چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے جو روزے میں خلل انداز ہوتی ہیں، روزے کے اندر بگاڑ پیدا کرتی ہیں، جن میں زبان، کان، آنکھ کا غلط استعمال ہے، کوئی بھی دوسرا حرام کام۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو روزہ رکھ کر من لم يدع قول الزور، جھوٹ بولنا، والعمل به اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، فليس لله حاجة، تو اللہ کو کوئی حاجت ضرورت نہیں اس بات کی، ایدا کے چھوڑ دے، یعنی انسان روزہ دار، طعام ہو و شراب ہو، اپنا کھانا اور پینا، یعنی روزہ رکھوا کر اللہ تعالی صرف کھانا پینا ہی نہیں چھڑانا چاہتے بلکہ تم سے غلط کام بھی چھڑانا چاہتے ہیں۔ تو تقوی کا معنی کیا ہے؟ بچ جاؤ، یعنی حرام چیزوں سے، اللہ کی ناپسند کی چیزوں سے بچ جاؤ۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص روزے کی حالت میں ہو وہ کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے، شور شرابہ نہ کرے، اگر کوئی اس سے لڑنے کے لیے آئے تو اسے کہے، فلیقل انی امرؤ صائم، کہ میں تو روزہ دار ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے، الصوم جنتن، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کس لیے ہوتی ہے؟ دشمن کے وار سے بچانے کے لیے۔ تو جب آپ نے فرمایا روزہ ڈھال ہے تو مراد یہ کہ گناہوں سے بچاتی ہے، جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، لہذا جس شخص کا روزہ ہو نہ وہ بے حیائی کی بات کرے، نہ بے حیائی کی بات کرے، نہ شور شرابہ کرے، یعنی دو چیزوں سے خاص طور پر منع کیا گیا، بے حیائی اور شور شرابہ۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جہالت کی کوئی بات نہ کرے، اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو لعلکم تتقون کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ بچنے کا نام۔ کس سے بچنا؟ نمبر ایک کھانے پینے، جنسی تعلقات سے بچنا، اور مقصود کیا ہے؟ کہ ان خواہشات سے جن کو اللہ نے جائز طریقے سے پورا کرنا حلال قرار دیا، ان سے بھی رک جائے تاکہ اس ٹریننگ کے ذریعے حرام سے بچ سکے، اور نہ صرف یہ کہ کھانے پینے سے بچے بلکہ غلط گفتگو سے بھی بچے، لڑائی جھگڑے اور شور شرابے سے بھی بچے۔ کوئی انسان چاہے کتنی بھی اچھی غذا کھائے لیکن جب تک خراب چیزوں سے پرہیز نہ کرے، گلی سڑی چیزوں کے کھانے سے نہ بچے، اس وقت تک اچھی غذا بھی اس کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ ایک شخص ہاں کتنا ہی نماز روزہ کا پابند کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ حرام باتوں سے نہیں بچتا، کسی کی غیبت کرنے سے، کسی کو تانا دینے سے، کسی کا دل دکھانے سے، تو ایسا شخص دراصل متقی نہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک شخص بہت عمدہ طاقت دینے والی غذا کھائے لیکن ساتھ ہی کچھ جراثیم آلود چیز بھی کھا لے، اب کیا ہوگا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً بعض اوقات آپ کسی ریسٹورانٹ میں بہت لذیذ، بہت صاف ستھرا بظاہر کھانا کھاتے ہیں لیکن اس کو کھا کر آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ وہ کھانا صاف نہیں تھا، اس میں کچھ جراثیم چھپے ہوئے تھے جو آپ کو بظاہر نظر نہیں آئے، تو انہوں نے بظاہر صاف خوبصورت لذیذ غذا کو بھی جراثیم آلود کر کے آپ کے لیے نقصان دہ بنا دیا۔ بالکل اسی طرح ایک شخص روزہ رکھ کے اگر اپنی زبان کا روزہ نہیں رکھتا، اپنی نگاہ کا روزہ نہیں رکھتا، اپنے کانوں کا روزہ نہیں رکھتا، تو اس شخص کا روزہ روزہ ہی نہیں، وہ دوسرے کھانے پینے سے بچنے کے تیل کو بھی بگاڑ دے گا۔ اگر کوئی شخص صاف ستھری غذا کھانے کے ساتھ ساتھ جس میں کوئی جراثیم نہ ہو تھوڑا سا زہر بھی کھا لے، تو چاہے غذا کتنی زیادہ ہو، ایک چھوٹی سی کوانٹیٹی بھی زہر کی انسان کو ہلاک کر سکتی ہے، کیونکہ زہر تو زہر ہے۔ بالکل اسی طرح ایک شخص بظاہر نیکیوں کے انبار لگاتا ہے لیکن ریاکاری کر کے کیا کرتا ہے، وہ نیکیاں برباد کر ڈالتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک بہت بڑی عمارت ہو یا ایک جمع ہوا پہاڑ ہو، تو تھوڑی سی مقدار ڈائنامائٹ کی اس کو اڑا دینے کے لیے کافی ہو جاتی۔ تو بعض اوقات انسان بڑی بڑی نیکیاں کرتا ہے، دنوں روزے سے رہتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، لیکن دکھاوا اور احسان جتانا اور دوسرے کو اذیت دینا ان ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی لیے جہاں نماز میں کچھ کرنے کا حکم ہے، وہاں روزے میں بچنے کا حکم ہے۔ روزہ بچنے کا سبق سکھاتا ہے۔ نماز میں آپ ذکر کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، روزے میں اگر آپ کچھ بھی نہیں کرتے، صرف کھانا پینا چھوڑ دیتے تو آپ کو روزہ ہو جاتا ہے، لیکن نماز میں آپ کو ایکشنز بھی کرنے، کھڑے بھی ہونا ہے، جھکنا بھی ہے، بیٹھنا بھی ہے، سجدہ بھی کرنا ہے، سلام بھی پھیرنا ہے، کچھ پڑھنا بھی ہے۔ تو روزے میں ضروری نہیں ہوتا کہ روزہ رکھ کر آپ ضرور کچھ پڑھتے رہیں، وہ پڑھنا مستحب افضل ہے لیکن ضروری نہیں۔ تو گویا نماز نیکیاں اکٹھی کرنا، غذا کھانا ہے، اور روزہ کیا ہے، حرام سے بچنا ہے، ناجائز چیزوں سے بچنے کی ایک تربیت حاصل کرنا ہے۔ اسی لیے روزے کی فرضیت کے ساتھ ہی کیا فرمایا کہ تم کیا کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم غلط کاموں سے بچ سکو۔ روزہ اس لحاظ سے ایک مسلسل ٹریننگ کا نام ہے جو ہر سال انسان کو ایک مہینے کے لیے مستقل طور پر مختلف گناہوں سے بچنے کی ٹریننگ دیتا ہے۔ اطاعت کی ایک طویل مشق ہے۔ مشق اس طرح بھی اوقات کی پابندی کا سبق ہے کہ مخصوص وقت تک آپ کو سحری کھانا، اس سے آگے پانچ منٹ بھی آپ دیر نہیں کر سکتے۔ مقرر وقت پر آپ کو افطار کرنا، اگر آپ نہیں کریں گے، ڈیلے کریں گے، تو اجر میں کمی ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح جب سونے کو دل چاہ رہا ہو تو جاگنے کو کہا جاتا ہے، ضبط نفس ہے۔ جب آپ کا جاگنے کو دل چاہ رہا ہو تو سونا ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ صبح نہیں اٹھ سکیں گے۔ کیونکہ ایک مخصوص وقت پہ نیند آتی، پھر جب آپ نہیں سوتے پھر آپ کی آنکھ کھل جاتی، پھر آپ کا دل چاہتا ہے چاہے ساری رات بیٹھ کے باتیں کرتے رہے، لیکن پھر سونا ضروری ہوتا ہے. اس وقت کھانے کو کہا جاتا ہے جب کھانے کو دل نہیں چاہتا، یعنی سحری کے وقت. مستحب و پسندیدہ ہے وہ روزہ زیادہ افضل ہے جس میں کھا کے رکھا جائے بہ نسبت اس کے جس میں نہ کھایا جائے. اس وقت روک دیا جاتا ہے کھانے سے جب آپ کا بہت دل چاہ رہا ہوتا ہے. پھر کس طرح روزہ خوف خدا پیدا کرتا ہے کہ چاہے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، آپ تنہا ہوں، آپ ایک قطرہ بھی پانی اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارتے. کس لیے؟ کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ تقویٰ گاڈ کانشیسنیس کا نام ہے. تو یہ احساس کا پیدا ہونا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، نہ صرف یہ کہ روزے کی حالت میں بلکہ کسی بھی حرام کام کے وقت، جب آپ جھوٹ بول رہے ہو تو بھی احساس ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ایک شخص موجود نہیں اور آپ اس کی برائی کر رہے ہیں تو بھی آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہو کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے اگر وہ شخص نہیں بھی دیکھ رہا. اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کو گویا مضبوط کرتا ہے. ہر دم اللہ کی اطاعت کے لیے تیار رہنے کا سبق ملتا ہے کہ روزہ چاہے آپ بھوکے ہوں، چاہے پیاسے ہوں، چاہے تھکے ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے آپ کا منہ سوکھ رہا ہو، تو کیا حکم ہے کہ ابھی کچھ نہیں، ابھی ٹھہر کے. کتنا روکا جاتا نا، روک روک کے روکا جاتا اپنے آپ کو، حتیٰ کہ ٹائم ہو جاتا ہے. تو اس سے انسان کا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عالم غیب ہونے کا اظہار بھی ہے. تو اصل غرض کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور آپ نے پیچھے بھی پڑھا کہ عبادت سے دراصل تقویٰ ہی مقصود ہے. عبادات ہم پر کیوں فرض کی گئی؟ پیچھے آپ پڑھ چکے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. کیونکہ کسی بھی عبادت سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اس کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، ہم نہ کریں تو اس کا نقصان کوئی نہیں ہوتا، اسے نہ مال چاہیے، نہ ہماری شکل و صورت چاہیے، نہ ہمارا کچھ اور چاہیے، نہ ہماری بھوک پیاس چاہیے. تو دراصل پھر مقصود کیا ہے؟ کہ ان عبادات کا اثر ہمارے ہی اوپر آئے، اس کا رنگ ہم پہ ہی چڑھے، صبغت اللہ کی ٹریننگ ہو، کہ ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کا حکم ماننے والے، خواہ ہمارا دل اور نفس اور عقل کتنا ہی اس کے خلاف جائے. عقل کو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک شخص پیاسا ہے اور اس کو پانی نہیں دیا جا رہا، ایک شخص بھوکا ہے اور اسے کھانا نہیں دیا جا رہا. تو یہ دراصل کیا ہے؟ تقویٰ. اور تقویٰ ضروری ہے ہدایت کے لیے. وہ جو بات ہوئی تھی نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقی لوگوں کو ہدایت دیتی ہے، تو اس تقوی میں اضافے کے لیے روزہ بھی ایک مددگار چیز ہے. اور روزے سے اللہ تعالی کا ایک احساس دل میں جاگتا ہے، روحانیت مضبوط ہوتی ہے، اللہ سے قرب کا احساس ہوتا ہے. کسی کی خاطر اپنی پسندیدہ چیز قربان کرنا، چھوڑنا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر پسندیدہ چیز چھوڑی، یہی تو دراصل اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ سے محبت کا اظہار. اسی لیے تقویٰ کے معنی اللہ سے محبت اور اللہ کے ڈر کے بھی کیے جاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. یہ روزے کتنے دن کے لیے ہیں؟ گنتی کے چند دن ہیں. ایام یوم کی جمع، معدودات معدود سے، معدود عدد سے، عدد گننے کو یا گنتی کو کہتے ہیں، معدود مفعول کے وزن پر گنے ہوئے، گنے ہوئے چند دن. اب دیکھیں کہ روزے میں کس طرح تقسیم ہوتی ہے، تین عشروں میں پہلے دس دس دس، پھر ہر عشرے کا ایک دو تین، پہلا عشرہ گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، اسلامی کیلنڈر کا کوئی مہینہ شاید ہی آپ اتنا گنتے ہوں جتنا رمضان گنا جاتا ہے. اگر میں آج آپ سے پوچھوں کہ ذیقعد کی کون سی تاریخ ہے تو شاید ہی کسی کو معلوم ہو. لیکن اگر رمضان میں پوچھا جاتا کہ آج کون سا روزہ ہے تو سب کو معلوم ہوتا, کیونکہ گنتے ہیں نا ان دنوں کو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایام معدودات, گنے ہوئے چند دن. چند دن ہیں, یہ ایک طرح سے تسلی بھی ہے اور دوسری طرف گنتی پوری کرنے کا حکم بھی ہے کہ گنو ان کو کہ کتنے رکھے. ایام معدودات, گنتی کے چند دن. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ روزے گن کر پورے کرنے چاہیے. اب جیسا کہ آج کل اور پہلے زمانے میں بھی ٹریولنگ بہت ہوتی تھی, اور آپ کو یہ تو اب سب کو اچھی طرح پتا چل گیا ہے کہ زمین کے صرف ایک ہی حصے پر دن ہوتا ہے اور اسی وقت دوسرے حصے میں رات ہوتی ہے. یعنی پوری زمین پر بیک وقت ایک ٹائم نہیں ہوتا. اگر ہمیں آج چاند نظر آیا ہے تو ضروری نہیں کہ دوسری طرف کے لوگوں کو بھی آج ہی نظر آئے. ہو سکتا ہے ایک دن بعد آئے, ہو سکتا ہے دو دن بعد آئے, یا ایک دن پہلے آ جائے. تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص کسی ایسے ملک میں ہے کہ جہاں روزے پہلے شروع ہو گئے, پھر وہ دوسرے ملک میں آیا جہاں اسے عید کرنا تھی, تو اس میں بعد میں شروع ہوئے, جیسے عموماً عمرے پر لوگ جاتے ہیں, اگر ابتدائے رمضان میں جائیں اور عید گھر پر آ کر کریں تو عموماً گڑبڑ ہو جاتی. یا پاکستان میں بھی جیسے پشاور میں عموماً عید پہلے ہو جاتی ہے, اب یہاں کراچی میں آپ رہتے ہیں اور عید کرنے کے لیے وہاں تین چار دن پہلے چلے گئے, اب آپ کے روزے ابھی پورے نہیں ہوئے, 28 ہوئے مثلاً, اور وہاں پورے ہو چکے اور عید ہو گئی, اب آپ کیا کریں؟ اکثر یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کریں کیا, آپ ابھی تو 28 ہوئے ہمارے اور وہاں اگلے دن عید ہو گئی. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عید کے دن روزہ رکھنا ممنوع ہے, تو چاہے آپ کے 28 ہوئے ہیں, اس دن آپ اہل شہر کے ساتھ عید کریں, اور ایک روزہ جو چھوٹ گیا آپ کا یا دو چھوٹ گئے مثلاً, تو آپ اسے بعد میں پورا کر لیں. ایسے ہی اگر مثلاً آپ کے 30 پورے ہو چکے ہیں لیکن جہاں آپ عید کرنے کو جا رہے ہیں وہاں آپ کی عید والے دن بھی روزہ ہے, اور اس طرح آپ کا 31 روزہ بن رہا ہے, تو اس میں چوائس ہے, چاہیں تو روزہ چھوڑ دیں اور چاہیں تو اسے نفلی سمجھ کر رکھ لیں, کیونکہ آپ کے 30 پورے ہو چکے, 30 سے زیادہ روزے نہیں رکھے جائیں گے. ایام معدودات, گنے ہوئے دن ہیں. یعنی رمضان کا مہینہ چونکہ لونر کیلنڈر میں یعنی قمری مہینوں میں اسلامی کیلنڈر میں 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے, 28 یا 31 کا نہیں ہوتا جیسے انگریزی مہینے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہجری کیلنڈر کے مطابق ہی روزے رکھے جائیں گے. پھر فرمایا فمن کان منکم مریدن, تو جو کوئی تم میں سے بیمار ہو, او علی سفر, یا سفر پر ہو, مسافر ہو, وہ کیا کرے؟ اس کے لیے روزہ رکھنے میں بڑی مشکل ہے. فعدتن, تو گنتی پوری کرے. عدت, یہ جو ہمارے ہاں بیوہ عورت کے لیے یا طلاق یافتہ عورت کے لیے عدت کا لفظ آتا ہے, وہ یہی لفظ ہے. ہم ذرا لمبی تے کے ساتھ لکھتے ہیں, لفظ یہی ہے. عدت کا مطلب ہوتا ہے گنتی پوری کرنا. تو اس میں بھی عورت دن گنتی ہے کہ شوہر کے انتقال یا طلاق کو کتنے دن ہو گئے, کیونکہ وہ بھی حلال اور حرام کا مسئلہ, اس لیے گنتی کی جانی چاہیے. رمضان بھی چونکہ فرض کا معاملہ, اس لیے گنتی کی جانی چاہیے. اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو کیا کرے؟ رمضان کے بعد اتنے روزے دوبارہ قضا رکھ لے, گنتی پوری کر لے. یہ اسلام کی خاص شان ہے, عنایت ہے, کہ اس میں ایسی ریجیڈیٹی نہیں کہ ایک شخص استطاعت نہیں رکھتا ایک فرض ادا کرنے کی تو اس سے جبرن یا زبردستی کرایا جائے, نہیں. اسی لیے اس کو دین یسر, دین فطرت کہا جاتا ہے. جیسے پیچھے حرام سے شدت سے منع کیا گیا, لیکن مجبوری کی حالت میں حرام کھانے کی اجازت دی گئی اور اس کے ساتھ پھر شرط لگا دی گئی کہ نہ رغبت ہو اور نہ ضرورت سے زائد ہو. اسی طرح یہاں بھی کیا ہے کہ فرض کیے گئے جیسے پہلے لوگوں پہ فرض, اور فرضیت میں یہاں تک شدت آتی ہے کہ جس نے رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیا وہ ساری زندگی بھی روزے رکھے تو اس ایک فرض کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. اتنا اجر ہے ایک روزے کا اور اس ایک دن کا جو رمضان میں روزہ رکھنے میں گزارتا ہے انسان. لیکن اس اتنی تاکید کے باوجود پھر رخصت, یہ ہے اسلام کا حسن. پھر رخصت کیا ہے؟ رخصت کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا ہے اور روزہ رکھنے سے اس کی بیماری بڑھ رہی ہے تو وہ روزہ نہ رکھے. اسی طرح اگر کوئی شخص سفر کر رہا ہے اور سفر کرنے سے اس کی تکلیف بڑھ رہی ہے روزے میں, اس کے سفر میں اسے ایسی پریشانی لاحق ہونے کا خطرہ ہے, تو ایسے میں وہ روزہ نہ رکھے. حضرت جابر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس پر سایہ کیا گیا ہے. پوچھا یہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزے سے ہیں. آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں, یعنی ایسی مشقت میں اپنے آپ کو ڈالنا کہ لوگ اس کی خدمت میں لگ جائیں اور وہ بے ہوش پڑا ہو تو یہ نیکی نہیں. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. آپ دیکھیں کہ کسی بھی دین کے حکم پر عمل کرنے سے اگر جان کو خطرہ ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ حکم معطل ہو جاتا ہے. مثلا ایک شخص اگر کسی کو قتل کی دھمکی دیتا اور کہتا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ مت پڑھو تو ایسے میں اس کو رک جانا چاہیے. اس کی وضاحت آگے آئے گی انشاءاللہ قرآن پاک میں. اسی طرح اگر کسی کی جان کو خطرہ ہو اور وہ مثلا نہا نہ سکتا ہو, بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو, تو اسے نہانا نہیں چاہیے. ایسے ہی اگر روزہ رکھنے سے تکلیف بڑھنے کا اندیشہ ہو تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اس میں ایک ہمیں دلیل ملتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایک سفر پر گئے, ان میں سے ایک شخص کے سر پر کچھ تکلیف تھی, زخم تھا. راستے میں اس کو نہانے کی ضرورت پیش آئی احتلام کی وجہ سے. اس نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے پاک ہونے کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ نہانا تو فرض ہے, اس کے بغیر تو تم پاک نہیں ہو سکتے. اس نے بتایا بھی کہ مجھے اس طرح تکلیف ہے, میں نہا نہیں سکتا. انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, تمہیں تو نہانا ہے ہر صورت. وہ شخص نہایا اور فوت ہو گیا. یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان لوگوں کو ہلاک کرے, انہوں نے اپنے ساتھی کو مار ڈالا, جب وہ یہ مسئلہ نہیں جانتے تھے تو انہوں نے کیوں نہ کسی عالم سے پوچھ لیا. جہالت کی درماندگی کا علاج تو پوچھنا ہی ہے. اسے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اپنے زخم پر پٹی باندھ لیتا اور اس پر تیمم کر لیتا اور باقی جسم کو دھو لیتا, یعنی زخم کو گیلا نہ کرتا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ غلط فتوے دینے والوں کے لیے کتنے سخت الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے, اور خصوصاً اس وقت کہ جب ایک شخص کی زندگی کو خطرہ ہو گیا, یعنی مار دیا دوسرے کو. تو ہمارے ہاں دین میں اس قسم کی ریجیڈیٹی نہیں, فرض ضرور فرض ہے اور پورے تن من دھن سے انسان کو اس کو ادا کرنا چاہیے, لیکن ایسا نہیں کہ ایک فرض ادا کرتے ہوئے دوسرا فرض ختم ہو جائے یا اس میں جان یا مال کا ایسا نقصان ہو کہ انسان کے لیے بعد میں سروائیو کرنا مشکل ہو جائے. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سفر کی حالت میں روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے, اگرچہ روزہ رکھنا جائز بھی ہے. یعنی اگر کوئی شخص جسمانی قوت رکھتا ہے, سفر تھوڑا ہے, تو اس میں روزہ رکھ لے اور بعد میں قضا دے دے. غزوہ مکہ جو فتح مکہ کے نام سے مشہور ہے, یہ ماہ رمضان میں درپیش تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے روزہ رکھا ہوا تھا اور نڈھال ہو رہے تھے. صحابہ کرام روزے کی شدت سے نڈھال ہو رہے تھے مگر روزہ چھوڑنے پہ آمادہ نہ تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کیا؟ عصر کے وقت سب لوگوں کو دکھا کر پانی کا پیالہ پیا اور اپنا روزہ کھول دیا. دکھا کر پانی پینے کا مقصد کیا تھا؟ کہ باقی صحابہ بھی روزہ کھول دیں. چنانچہ سب نے روزہ کھول دیا. یہ بخاری کی روایت ہے. اسی طرح جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے, جو حدیث پہلے بھی میں نے آپ کو سنائی, کہ اسی سفر میں غزوہ فتح مکہ کے موقع پر ایک شخص کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا اور لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے, تو آپ نے پوچھا کہ کیوں, تو بتایا گیا کہ اس نے روزہ رکھا. تو آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں. پھر اسی طرح مسند احمد میں ہے کہ ابن عمر اور حضرت جابر سے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رخصت قبول نہ کرے اس پر عرفات کے پہاڑوں برابر گناہ. یعنی جہاں اللہ نے اجازت دی ہے وہاں اس رخصت کو نہ لے اور کہے کہ اس موقع پر بھی مجھے فرض ہی کو کرنا ہے اور رخصت سے فائدہ نہ اٹھائے, تو وہ ثواب نہیں گناہ کما رہا ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے.